أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم
إله واحد فهل أنتم مسلمون. فإن تولوا فقل آذنتكم على سواء وإن أدري أقريب أم بعيد ما توعدون. إنه يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتمون. وإن أدري لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين. قال رب احكم بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون. آمنت بالله صدق الله العظيم. اور ہم نے نصیحت کے بعد زبور میں لکھ دیا تھا کہ زمین کے وارث ہوں گے میرے نیک بندے. بے شک اس قرآن کے اندر کافی پیغام ہے ان لوگوں کے لیے جو عبادت کرنے والے ہوں. اور ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر تمام جہان والوں کے لیے رحمت بنا کر. آپ کہہ دیجئے کہ میری طرف تو یہی وحی کی جاتی ہے کہ بے شک تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے، تو کیا تم اس بات کی اطاعت کرنے والے ہو؟ اگر یہ لوگ منہ موڑ لیں تو اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ میں نے تمہیں سب کے سامنے مطلع کر دیا ہے، اور میں نہیں جانتا کہ جس سزا کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے وہ قریب ہے یا دور ہے. بے شک اللہ جانتا ہے اس بات کو جو زور سے کہی گئی ہو، اور اللہ جانتا ہے ان چیزوں کو بھی جن کو تم چھپاتے ہو. اور میں نہیں جانتا، شاید کہ یہ مہلت دینا تمہارے لیے آزمائش ہے اور ایک وقت تک فائدہ اٹھانا ہے. پھر نبی نے کہا کہ اے پروردگار، حق کے ساتھ فیصلہ فرما دیجئے، اور ہمارا رب ہی بڑا مہربان ہے اور اسی سے مدد مانگی جاتی ہے ان تمام باتوں پر جو تم بیان کرتے ہو. یہ ہے ان آیات مبارکہ کا ترجمہ جو آج کی مجلس میں تلاوت کی گئیں، اور یہ سورۃ الانبیاء کی آخری آیات تھیں آیت نمبر 105 سے لے کر سورۃ الانبیاء کی آخری آیت 112 تک، جس پر آ کر الحمدللہ اس سورۃ الانبیاء کی آیات کی تکمیل ہوئی. ان آیات میں سے پہلی آیت میں اللہ سبحانہ و تعالی نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ ہم نے زبور میں نصیحت کے بعد یہ بات لکھ دی تھی کہ زمین کے وارث ہوں گے میرے نیک بندے. اب اگر زبور سے وہ کتاب مراد ہو جو زبور کے نام سے حضرت داؤد علیہ السلام پر نازل کی گئی تو بھی یہ درست ہے، اور کئی مفسرین نے اسی کو اختیار کیا. اور ذکر کہتے ہیں نصیحت کو بھی. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرِ، تو وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ کا ترجمہ پھر یہ ہوگا کہ ہم نے زبور میں ذکر کے بعد یعنی نصیحت کے بعد یہ لکھ دی تھی، یہ بات لکھ دی تھی کہ زمین کے وارث ہوں گے میرے نیک بندے. یعنی زبور جو حضرت داؤد علیہ السلام پر نازل ہوئی اس میں جو نصیحت کی باتیں بیان کی گئی تھیں، ان کے بعد اللہ سبحانہ و تعالی نے زبور میں یہ پیشین گوئی بھی فرما دی تھی کہ نیک بندے ہی زمین کے وارث ہوں گے. یہ تو وہ صورت ہے جبکہ زبور جو ہے وہ کتاب مراد لی جائے جو سیدنا حضرت داؤد علیہ السلام پر نازل کی گئی. لیکن زبور مطلقاً کتاب کو بھی کہتے ہیں، اور زبر یزبورو کے معنی لکھنے کے آتے ہیں، اور خود قرآن مجید کی کہ اس لفظ کو قراتوں میں دو طرح پڑھا گیا ہے، وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ اور وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزُّبُورِ. اور اگر زبور ہو تو وہ جمع ہے زبر کی، اور زبر کہتے ہیں لکھی ہوئی کتاب کو. تو اگر یہ جمع کا صیغہ ہو زبور یا زبوری ہو مگر اس سے مراد جن سے کتاب ہو، تو اس صورت میں کئی مفسرین نے مطلقاً آسمان سماوی یا وہ کتابیں مراد لیں جو کتب سماوی یا جو آسمان سے نازل کی گئیں، اور ذکر سے مراد لیا گیا لوح محفوظ. اب جب ذکر سے مراد لوح محفوظ ہوگا اور زبور سے مراد آسمانی کتابیں ہوں گی، چاہے جمع کا صیغہ لے لیا جائے یا واحد کو جنس کے معنی میں لے لیا جائے، تو پھر آیت کا مفہوم یہ ہوگا کہ ہم نے لوح محفوظ کے بعد تمام آسمانی کتابوں میں یہ بات بھی لکھ دی تھی کہ ان الارض یرثھا عبادی الصالحون، کہ زمین کے وارث ہوں گے میرے نیک بندے، میرے نیک بندے زمین کے وارث ہوں گے. گویا یہ بات لوح محفوظ میں بھی لکھ دی گئی تھی، جس کو اللہ سبحانہ و تعالی نے ذکر سے تعبیر کیا، اور پھر اس کے بعد جو آسمانی کتابیں نازل ہوئیں، تورات، انجیل، زبور، تورات، زبور، انجیل اور پھر قرآن، اس میں بھی یہ بات لکھ دی گئی کہ نیک بندے ہی زمین کے وارث ہوں گے. اب یہ جو قرآن مجید کے اس آیت کے اگلے حصے میں آ رہا ہے کہ زمین کے وارث ہوں گے میرے نیک بندے، تو اس زمین سے کون سی زمین مراد ہے؟ تو کئی مفسرین نے اس سے جنت مراد لی ہے. اصل زمین تو وہی ہے، اصل گھر تو رہنے والا وہی گھر ہے، اصلی گھر، اصلی گھر تو وہی گھر ہے جہاں جا کر ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے. یہ دنیا تو عارضی گھر ہے، آدمی آتا ہے، کچھ عرصہ یہاں گزارتا ہے، پھر آگے چلا جاتا ہے. تو ہماری اصل زمین اور ہمارا اصل گھر جو ہے وہ تو جنت ہے. اس لیے زمین سے مراد ارض یعنی زمین سے مراد جنت لی گئی، اور ترجمہ یہ ہوگا کہ جنت کے وارث ہوں گے میرے نیک بندے، یعنی جنت میں صرف وہ لوگ داخل ہوں گے اور جنت کی زمین کے مالک صرف وہ لوگ ہوں گے، عبادی الصالحون، جو میرے نیک بندے ہیں. اور یہ بات کہ عرض سے جنت مراد لی جائے، یہ 22 پارے میں بھی آئی ہے. الحمد للہ الذی صدقنا وعدہ وَأَوْرَثَنَا الْأَرْضَ نَتَبَوَّأُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَاءُ. تمام تعریف اللہ ہی کے لیے ہیں کہ جس نے اپنے وعدے کو سچا کر دکھایا. وَأَوْرَثَنَا الْأَرْضَ, اور زمین کا ہمیں وارث یعنی مالک بنا دیا. تمام مفسرین کے نزدیک وہاں عرض سے مراد جنت ہے, اس کے علاوہ کوئی معنی مانی بنتا. تو جب عرض سے مراد جنت وہاں مراد لی گئی. الحمدللہ الذی صدقنا وعدہ واورثنا الارض نتبوأ من الجنۃ حیث نشاء, تو وہاں اگر عرض سے عرض جنت مراد ہے تو پھر یہاں بھی عرض سے عرض جنت مراد ہوگی. تو صورت میں مفہوم یہ ہو جائے گا جنت کی زمین کے وارث صرف نیک لوگ ہیں. یہ تو پہلی صورت ہے کہ زمین سے مراد لی جائے جنت کی زمین, جیسا کہ 24ویں پارے میں اس کا ذکر آیا ہے سورۃ الزمر. تو سورۃ الزمر میں اللہ سبحانہ و تعالی نے جنتیوں کا قول نقل کیا کہ جنتی یہ کہیں گے کہ الحمدللہ الذی صدقنا وعدہ, تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جس نے اپنے وعدے کو سچا کر دکھایا. وَأَوْرَثَنَا الْأَرْضَ, اور اس زمین کا ہمیں وارث بنا دیا. نَتَبَوَّأُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَاءُ, اور اس جنت میں جہاں چاہیں ہم اپنا ٹھکانہ بنا سکتے ہیں. تو زمین سے مراد جنت کی زمین ہوئی. تو اس آیت کا ترجمہ یہ ہوگا کہ جنت کے وارث صرف نیک بندے ہوں گے. جو اللہ کے نیک بندے ہیں وہی جنت میں جائیں گے, وہی جنت کے وارث اور مالک ہوں گے. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ زمین سے مقدس زمین مراد ہے, زمین سے مقدس زمین مراد ہو. اور مقامات مقدسہ یہ شام کی زمین ہے, عراق کی زمین ہے, اور حرمین شریفین کی زمین ہے. یہ پورا کا پورا علاقہ جو ہے یہ انبیاء کرام علیہ السلام کی سرزمین کہلاتا ہے. شام سے لے کر اور حرمین شریفین تک کا جو سارا علاقہ ہے یہ انبیاء کرام علیہ السلام کی زمین کہلاتا ہے. تو یہاں زمین سے مراد انبیاء کرام علیہ السلام کی سرزمین بھی ہو سکتی ہے. تو صورت میں آیت کا مطلب یہ ہوگا کہ اللہ تعالی نے زبور میں یہ بات لکھ دی تھی اور لوح محفوظ میں لکھ دی تھی اور آسمانی کتابوں میں لکھ دی تھی, ان الارض یرثها عبادی الصالحون, کہ اس ارض مبارکہ کے وارث اور مالک میرے نیک بندے ہوں گے. چنانچہ یہ جو پوری پٹی ہے انبیاء کرام علیہ السلام کی سرزمین کی, اس میں مسلمان ہی وارث رہے. اور اب تک زیادہ حصہ جو بیچ میں ایک نقطہ اسرائیل کا آ گیا ہے, اللہ تعالیٰ اس نقطے کو بھی جلدی سے دور فرما دے, ورنہ یہ سارا کا سارا علاقہ جو ہے جو انبیاء کرام علیہ السلام کی سرزمین ہے وہ مسلمان اس کے وارث ہیں, نیک بندے وارث ہیں. اور یہ بات کہ اس سے ارض مقدسہ مراد لی جائے تو یہ بھی قرآن مجید کی آیت سے معلوم ہوتی ہے. اور قرآن مجید میں ایک جگہ آتا ہے کہ وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يُسْتَضْعَفُونَ مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا. وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يُسْتَضْعَفُونَ, یعنی وہ ضعیف لوگ جن کو معاشرے میں کمزور سمجھا جاتا تھا ہم نے ان کو اس زمین کا وارث بنا دیا, اور اس زمین کے مشرق اور مغرب کا وارث بنا دیا, وہ زمین جس کے اندر ہم نے برکت عطا کی تھی. تو وہ ارض مبارکہ, یہ لفظ پیچھے سورۃ الانبیاء میں بھی گزرا ہے کہ بارکنا فیہا للعالمین, کہ زمین مبارکہ جس میں ہم نے جہان والوں کے لیے برکت دی. تو اس سے مراد انبیاء کرام علیہ السلام کی سرزمین ہے کہ جو شام عراق سے لے کر مقامات مقدسہ تک پھیلی ہوئی ہے. تو اس کے بارے میں گویا اللہ سبحانہ و تعالی نے پیشین گوئی فرما دی, اور لوح محفوظ میں اور کتب سماویہ میں اور زبور کتاب میں یہ بات لکھ دی گئی, ان الارض یرثها عبادی الصالحون, کہ زمین کے وارث میرے نیک بندے ہوں گے. اور یہ بھی ہو سکتا ہے, تیسری توجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ زمین سے مطلقاً زمین مراد لی جائے, تو اس سے مراد یہ ہوگا کہ زمین کے ایک بڑے حصے پر مسلمانوں کی حکومت ہوگی. ان الارض یرثھا عبادی الصالحون, کہ زمین یعنی زمین کے ایک بڑے حصے پر حکومت ہوگی میرے نیک بندوں کی. چنانچہ اللہ سبحانہ و تعالی نے یہ وعدہ پورا کر دکھایا, اور ایک طویل زمانے تک مسلمانوں کی خلافت تھی اور اس کے مقابلے میں کوئی قوت نہیں تھی. بعد میں مسلمانوں کے درمیان آپس کے اختلافات, سازشوں اور پھوٹ کی وجہ سے اب وہ خلافت تو باقی نہ رہی, لیکن اب بھی زمین کے ایک بڑے حصے کے ہم وارث ہیں, اور تمام اہم ناکے, تمام اہم پوائنٹ اب بھی مسلمانوں کے قبضے میں ہیں. تو ان الارض یرثھا عبادی الصالحون. اور ایک واز میں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے لکھا کہ یہ قضیہ جو ہے یہ دائمہ نہیں ہے, بلکہ قضیہ مطلقہ عامہ ہے. یہ قضیہ مطلقہ عامہ ہے, یعنی اس کے لیے دوام کوئی شرط نہیں ہے. اگر ایک مرتبہ بھی اس کا وقوع اور ظہور ہو جائے گا تو یہ آئے صادق آ جائے گی. تو اللہ سبحانہ و تعالی نے اس کا ظہور فرما دیا, اور اس ظہور کی بھی پیشین گوئی ایک اور جگہ میں فرمائی گئی کہ وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم. تو بہرحال اگر جنت کو لیا جائے تو جنت میں جانے والے صرف نیک لوگ ہوں گے, اور اگر مقامات مقدسہ کی زمینیں لی جائیں, شام سے لے کر حرمین شریفین تک کی زمینیں, تو اس کے وارث بھی نیک لوگ ہیں یعنی مسلمان ہیں. وہ مسلمان اس درجے کے نیک تو نہیں ہیں, لیکن پھر بھی ظاہر ہے کافروں سے تو بہتر ہی بہتر ہیں. تو یہ نیک لوگ اس کے وارث ہیں. اور اگر عرض سے مطلقاً عرض مراد لی جائے تو بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ وعدہ پورا ہو چکا ہے, اور اب بھی زمین کے ایک بڑے حصے پر بحمد اللہ مسلمان حکومتیں قائم ہیں اور مسلمانوں کا قبضہ ہے. بہرحال اس آیت کے اندر یہ فرمایا گیا کہ وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ, اور لوح محفوظ کے بعد ہم نے تمام آسمانی کتابوں میں یہ بات لکھ دی تھی, ان الارض یرثها عبادی الصالحون, کہ زمین کے وارث ہوں گے میرے نیک بندے. اور دوسری صورت میں ترجمہ نصیحت کے بعد ہم نے زبور کتاب میں یہ بات لکھ دی تھی, ان الارض یرثها عبادی الصالحون, کہ زمین کے وارث ہوں گے میرے نیک بندے, یعنی جنت میں جائیں گے تو صرف نیک لوگ جائیں گے, اور مقامات مقدسہ انبیاء کرام علیہ السلام کی سرزمین اگر ہوگی تو نیک لوگوں کے قبضے میں ہوگی, اور زمین کے ایک بڑے حصے پر نیک لوگوں کی حکمرانی ہوگی. بات ختم ہو گئی. اس کے بعد آیت نمبر 106 میں بات کی جو آیت ہے اس میں اللہ سبحانہ و تعالی نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ یہ قرآن ہدایت کے لیے کافی ہے. اگر آدمی اس قرآن کو تھام لے, اور ساتھ یہ بھی لگا لیجئے کہ اس قرآن کی وہ تفسیر جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اقوال اور اپنے افعال کے ذریعے سے کی ہے, وہ اگر تھام لے بس یہ قرآن کافی ہے, تو فرمایا ان فی ھذا لبلاغا لقوم عابدین, بے شک اس قرآن کے اندر کافی پیغام ہے عبادت کرنے والے لوگوں کے لیے. یعنی اگر کوئی شخص اللہ تعالی کی بندگی کرنا چاہے, جنت تک پہنچنا چاہے, تو اس کے لیے یہ قرآن کافی ہے. قرآن پڑھتا چلا جائے, قرآن کی جو تفسیر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اقوال کے ذریعے سے کی, اپنے افعال اور اپنی سنت کے ذریعے سے کی, ان کو سمجھتا جائے, ان پر عمل کرتا جائے, تو بس یہ قرآن ہدایت کے لیے کافی ہے. باقی بزرگوں کے ملفوظات اور یہ چیزیں, یہ سب زائد چیزیں, یہ سب قرآن اور حدیث کی تشریح ہی ہے, ورنہ اصل جو ہے وہ تو قرآن اور سنت, قرآن اور سنت. تو فرمایا گیا کہ ان فی ھذا لبلاغا لقوم عابدین، بے شک اس قرآن کے اندر کافی پیغام ہے، شافی پیغام ہے ان اس قوم کے لیے، یا یوں کہہ لیجئے کہ ان لوگوں کے لیے جو عبادت کرنے والے ہیں. بلاغ کہتے ہیں اس چیز کو کہ جس کا پہنچا دینا کافی ہو، اور عربی میں مسافر کو کہا جاتا تھا کہ ھذا بلاغ المسافر، یہ عربوں کا محاورہ ہے، عرب کہتے ہیں ھذا بلاغ المسافر، یعنی مسافر کے لیے یہ سامان کافی ہے اور یہ اس کو منزل مقصود تک پہنچا دے گا. تو بلاغ کہتے ہیں اس چیز کو کہ جس کا پہنچا دینا یا جس کا پاس ہونا کافی ہو، اور پھر اس کے بعد مزید کسی چیز کی ضرورت نہ رہے. اور اسی کو قرآن مجید میں ایک دوسری جگہ میں فرمایا گیا سورۃ الشورى کے اندر کہ ان علیک الا البلاغ، نہیں ہے آپ کے ذمے مگر پہنچا دینا. نبی کا کام منوانا نہیں ہوتا، نبی کا کام یا مبلغ کا کام یا داعی کا کام منوانا نہیں ہوتا. لست علیہم بمسیطر، آپ ان کے اوپر مسلط کر کے نہیں بھیجے گئے. نبی کا کام ہے، داعی کا کام ہے، مبلغ کا کام ہے کہ دین کی بات بالکل وضاحت کے ساتھ دو ٹوک صاف صاف مخاطب تک پہنچا دے. اسی کو قرآن مجید نے فرمایا ان علیک الا البلاغ، نہیں ہے آپ کے ذمے مگر پہنچا دینا، یعنی بالکل صاف صاف ٹھیک ٹھیک واضح طریقے سے اس طرح مخاطب کو آپ دین پہنچا دیں کہ اس کو کوئی شک شبہ باقی نہ رہے. اگر وہ عمل کر کے جنت میں جانا چاہے تو آرام سے جا سکے. تو وہاں فرمایا گیا ان علیک الا البلاغ، اور یہاں فرمایا گیا ان فی ھذا لبلاغا لقوم عابدین، بے شک اس قرآن کے اندر کافی پیغام ہے اس قوم کے لیے جو عبادت کرنے والی ہو، جو لوگ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا چاہتے ہیں، جنت تک پہنچنا چاہتے ہیں، ان کے لیے یہ قرآن کافی پیغام ہے. اس سے اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اور ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر جہان والوں کے لیے رحمت پناہ کر. اور چاہیں تو آپ یہ بھی ترجمہ کر سکتے ہیں کہ ہم نے آپ کو رحمت ہی رحمت بنا کر بھیجا ہے، آپ سراپا رحمت ہیں اس کائنات کے لیے، تمام جہانوں کے لیے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا گیا کہ آپ رحمت ہیں، اور رحمت تو مصدر ہے، اور یہ عربی کا قاعدہ ہے کہ جب کسی ذات کو مصدر سے تعبیر کیا جائے تو ویسے حمل مصدر کا ذات کے اوپر درست نہیں ہوتا، لیکن مبالغتاً اس کو تعبیر کر دیا جاتا ہے مصدر سے، تو گویا سراپا رحمت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں اس کائنات کے لیے اور تمام جہانوں کے لیے سراپا رحمت ہی رحمت ہے. تو فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اور قرآن مجید کی جو یہ آیت ہے یہ حصر کے ساتھ ہے. اگر عربی قواعد عربی گرامر کے اعتبار سے آپ دیکھیں تو اس میں حصر ہے، ما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، حصر ہے. تو حصر کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے آپ کو صرف اور صرف اور صرف رحمت بنا کر بھیجا ہے، ہم نے آپ کو صرف اور صرف اور صرف رحمت بنا کر بھیجا ہے. چنانچہ آپ کی ذات مبارکہ جو ہے وہ سراپا رحمت ہے تمام جہان والوں کے لیے. اور یہاں قرآن مجید نے یہ نہیں فرمایا کہ انسانوں کے لیے، بلکہ عالمین فرمایا. اور حضرت مفتی شفیع صاحب نے لکھا ہے، سبھی لکھتے ہیں کہ عالمین عالم کی جمع ہے، جس میں سارے مخلوقات، انسان، جن، حیوانات، نباتات، جمادات، سمندر کی مچھلیاں، سمندر کی مخلوقات اور خشکی کی مخلوقات، سب کے سب شامل ہیں. سب کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سراپا رحمت ہے. اور ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے انا رحمت مہداتن، میں رحمت ہوں جو ہدیہ دیا گیا ہے اللہ سبحانہ و تعالی کی طرف سے, میں رحمت ہوں مہداتن کہ جو تحفہ ہے اللہ سبحانہ و تعالی کی طرف سے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سراپا رحمت ہیں تمام جہان والوں کے لیے, اس لیے کہ جب تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی اسم گرامی باقی ہے, لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہنے والا کوئی باقی ہے, اس وقت تک یہ کائنات اور یہ نظام شمسی اور یہ دنیا اور یہ مخلوقات باقی ہیں. اور جب کوئی زمین میں اللہ اللہ کہنے والا نہیں رہے گا, کوئی مسلمان نہیں رہے گا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والا کوئی نہیں رہے گا, تو قیامت قائم کر دی جائے گی. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایسی رحمت کی ذات ہے, سراپا رحمت ہے, کہ قرآن نے یہ فرما دیا کہ جب تک آپ اس دنیا میں موجود ہیں تو اللہ ان کو عذاب نہیں دے گا. وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ, اللہ تعالیٰ ان کافروں کو عذاب نہیں دے گا, وَأَنْتَ فِيهِمْ, جبکہ آپ ان کے اندر موجود ہیں, آپ کا وجود ایسی رحمت ہے. مسلمانوں کے لیے تو رحمت ہی رحمت ہے کہ جنت تک پہنچانے والے ہیں آپ, لیکن کافروں کے لیے بھی رحمت ہے کہ جب تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں رہے تو یہ پوری کائنات جو ہے یہ عذاب سے محفوظ رہی. اور یہ بھی پتہ چل گیا کہ جب تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی اور اسم گرامی اس دنیا کے اندر باقی ہے اور کوئی اللہ اللہ کہنے والا باقی ہے, قیامت قائم نہیں ہوگی. قیامت تو قائم ہی اس وقت ہوگی جب کوئی اللہ اللہ کہنے والا نہیں رہے گا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی نام لیوا نہیں رہے گا, قیامت قائم کر دی جائے گی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سراپا رحمت ہیں تمام مخلوقات کے لیے, جن میں کافر بھی مسلمان بھی, جن بھی, پرندے بھی, نباتات بھی, جمادات بھی, جتنی کائنات اس وقت میں ہمیں نظام شمسی کے نظر آ رہی ہے وہ سب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کے طفیل ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کے لیے تو زبردست رحمت ہے کہ ہم سب کو جنت میں پہنچانے والے ہیں. اللہ تعالی ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا پیروکار بنا دے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سراپا رحمت ہے کہ ہر مسلمان کو بڑی آسانی کے ساتھ جنت میں پہنچانے والے. ایک تو جنت میں پہنچانا ہوتا ہے مشکلات کے ساتھ, مشکلیں اور تکلیفیں اٹھا کر, اور ایک ہے کہ آدمی دوسرے کو جنت پہنچا دے بغیر کسی مشکل کے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایسا دین دیا ہے اور ایسی تعلیمات دی ہیں کہ جن پر عمل کرنا کوئی مشکل ہی نہیں ہے, لذیذ تعلیمات ہیں, بڑی راحت والی تعلیمات ہیں, ایسی تعلیمات ہیں کہ جن میں کوئی مشکل نہیں ہے. ما جعل علیکم فی الدین من حرج, اللہ نے دین کے اندر کوئی تنگی نہیں رکھی. یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر, اللہ تو تم پر آسانی کرنا چاہتا ہے, اللہ تنگی کرنا نہیں چاہتا. تو اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک کو سراپا رحمت بنایا کہ آپ کا لایا ہوا دین اتنا آسان کہ آدمی آسانی سے عمل کرتا چلا جائے, اپنے پروردگار کی طرف بڑھتا چلا جائے, آنکھ بند ہوتے ہی جنت میں داخل ہو جائے. اتنا آسان دین ہے. خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, بعثت بالحنیفیت السمحة البیضاء, مجھے ایسا دین دے کر بھیجا گیا ہے جو بہت آسان ہے, سفید ہے, بڑا آسان, بہت سفید. سفید کا مطلب کوئی داغ دھبا اس میں نہیں ہے. سمحا, بڑا آسان ہے. بوڑھا عمل کر لے تو کر سکتا ہے, جوان عمل کرنا چاہے وہ عمل کر لے, شہر والے عمل کرنا چاہیں اس دین پر وہ عمل کر لیں، پہاڑوں کے رہنے والے عمل کرنا چاہیں وہ عمل کر لیں، سمندروں میں رہنے والے عمل کرنا چاہیں وہ عمل کر لیں، صحت آدمی عمل کرنا چاہے اس کے لیے آسان، بیماری میں چارپائی پر لیٹا ہوا ہے اس کے لیے دین آسان، وضو نہیں کر سکتا چلتے تیمم کر لے، اور تیمم میں ہوتا ہی کیا ہے، وہ بھی نہ کر سکے تشبب بالمصلین کر لے، کھڑے ہو کر پڑھ سکتے ہو کھڑے ہو کے پڑھ لو نماز، نہیں پڑھ سکتے بیٹھ کے پڑھ لو، بیٹھ کے بھی نہیں پڑھ سکتے لیٹ کے پڑھ لو، رکوع سجدہ نہیں کر سکتے اشارے سے پڑھ لو، اور کیا آسانی ہوگی؟ اگر مسلسل ناپاکی خارج ہو رہی ہے اور کوئی لمحہ نہیں آ رہا اور مسلسل ناپاکی ہے، اسی حالت میں نماز پڑھ لو، تمہاری نماز قبول ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں، اللہ تعالیٰ سب دیکھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ارحم الراحمین ہے، ایسا آسان دین، ایسا آسان دین کہ جو رحمت ہی رحمت ہے، اور اسی لیے کہا جاتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ایسی رحمت ہے کہ بچوں کے لیے بھی نمونہ، جوانوں کے لیے بھی نمونہ، بوڑھے لوگوں کے لیے بھی نمونہ، ہر شخص کے لیے آپ کی ذات پاک جو ہے وہ مقدس نمونہ ہے اور رحمت ہی رحمت ہے اور آسانی ہے۔ اور حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ دوسرے تمام اکابر نے لکھا کہ یہ جو تنگی کہیں دین میں نظر آتی ہے یا تو ہماری غلط فہمی ہوتی ہے، ہم دین کو صحیح پڑھا نہیں ہوتا، ہم نے دین کو صحیح سمجھا نہیں ہوتا تو ہمیں دین مشکل نظر آتا ہے، یا تنگی پیدا ہوتی ہے حالات کی وجہ سے کہ اس علاقے میں لوگ جو ہیں وہ عمل کرنے والے کم ہوتے ہیں، اس کی وجہ سے تھوڑی سی تنگی پیدا ہوتی ہے، مگر وہ تنگی دین میں نہیں ہوتی، اس علاقے کی تنگی ہوتی ہے یا آدمی کے اپنے خیالات کی تنگی ہوتی ہے۔ اسی لیے اگر کوئی آدمی قرآن حدیث پڑھتا رہے اور اکابر علماء سے تعلق رکھتا رہے تو وہ محسوس کرے گا کہ دین تو اتنا آسان ہے، اتنا آسان ہے کہ اس پر عمل کرنا تو کوئی مشکل ہی نہیں ہے۔ ہمارے شیخ تھے مولانا مسیح اللہ صاحب قدس اللہ سرہ، تو وہ فرماتے تھے کہ اللہ تعالیٰ تو چاہتے ہیں مومن خوش رہے، خوشی خوشی جائے جنت میں، اور فرمایا کہ مومن خود ہی غم میں پڑے تو پڑے، اللہ تعالیٰ مومن کو غم میں نہیں ڈالنا چاہتے، اللہ تعالیٰ تو ماں سے زیادہ مہربان، باپ سے زیادہ مشفق ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و رحمت ہیں، وہ کبھی بھی مسلمان کو مشکلات میں نہیں ڈالنا چاہتے، مومن خود مشکل میں پڑے تو پڑے اللہ تعالیٰ اس کو مشکل میں نہیں ڈالتے، اور مومن مشکل میں پڑتا ہے اپنی غلط فہمی کی وجہ سے یا علم صحیح نہ ہونے کی وجہ سے، قرآن و حدیث کو صحیح نہ سمجھنے کی وجہ سے اس کو غلط فہمیاں پیدا ہوتی ہیں یا مشکلات پیدا ہوتی ہیں یا الجھنیں نظر آتی ہیں، لیکن اگر قرآن حدیث انسان پڑھتا رہے، اکابر اولیاء اللہ سے تعلق رکھے، تو اس کو معلوم ہوگا کہ دین تو اتنا آسان ہے، اتنا آسان ہے کہ اس سے بڑھ کر تو کوئی چیز آسان ہی نہیں۔ اور میں اللہ تعالیٰ کا بڑا شکر ادا کرتا ہوں کہ ہم نے اپنے جن بزرگوں کو دیکھا، حضرت مفتی شفیع صاحب قدس اللہ سرہ، حاجی محمد شریف صاحب قدس اللہ سرہ، حضرت مولانا محمد ادریس صاحب کاندھلوی قدس اللہ سرہ، حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب، حضرت مولانا مسیح اللہ صاحب اور جتنے ہمارے اکابر تھے، ہم نے الحمدللہ ان کے قریب رہ کر دیکھا، اندازہ ہوا کہ دین تو اتنا آسان ہے، اتنا آسان ہے اور ایسا لذیذ ہے اور ایسی راحت والا ہے کہ اس سے بڑھ کر تو راحت کہیں ہے ہی نہیں ہے، واللہ ثم واللہ اللہ کی قسم، اتنا لذیذ دین ہے، اتنی راحت والا دین ہے۔ گڑبڑی یہ ہوتی ہے کہ ہم دین کو سمجھتے نہیں ہیں، اس لیے مشکلات ہمیں نظر آتی ہیں، لیکن اگر آدمی اپنے بزرگوں سے دین کو صحیح طریقے سے سمجھ لے تو دین سے زیادہ لذیذ چیز تو کوئی ہے ہی نہیں، دین تو بڑا لذیذ ہے، بڑا مزیدار ہے، بڑی راحت والا ہے، دین سے تو انسان کی دنیا بھی درست ہوتی ہے، آخرت بھی درست ہوتی ہے، دنیا میں بھی خرابی سے بچتا ہے، آخرت میں بھی خرابی سے بچتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دعا سکھائی ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الآخرت حسنا وقنا عذاب النار، یا اللہ دنیا میں بھی ہمیں اچھائی عطا کر فرما اور آخرت میں بھی ہمیں اچھائی عطا فرما۔ تو یہاں فرمایا یہ جا رہا ہے کہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر جہان والوں کے لیے رحمت بنا کر، ایسی رحمت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ سراپا رحمت. تعلیمات اتنی آسان اتنی آسان کہ افریقہ میں کوئی آدمی عمل کرنا چاہے وہ عمل کر لے, یورپ میں کوئی عمل کرنا چاہے وہ عمل کر لے, ایشیا میں کوئی عمل کرنا چاہے وہ عمل کر لے. کالے رنگ کا آدمی, گورے رنگ کا آدمی, سفید کپڑے پہننے والا, رنگین کپڑے پہننے والا, موٹے کپڑے پہننے والا, پتلے کپڑے, کچھ موٹے موٹے اصول دے دیے شریعت نے کہ بھئی ان کا خیال رکھو, اور اس کے بعد اللہ تعالی نے دین کو بڑا آسان بنا دیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دین کی آسانی کو کر کے دکھایا. 23 سال آپ نے بعثت کے بعد زندگی گزاری, اور آپ کی زندگی کا ایک ایک لمحہ اگر غور سے دیکھا جائے تو معلوم ہوگا کہ اس سے بڑھ کر آسان دین تو کوئی ہے ہی نہیں. حضرت قاضی سلیمان منصور پوری رحمت اللہ علیہ نے سیرت پر کتاب لکھی رحمت للعالمین, بڑی شاندار کتاب ہے, اس کو بھی جا کے پڑھنا چاہیے, اس سے پتہ چلے گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کیسی رحمت والی ذات تھی, اور جو دین ہمیں دیا گیا ہے وہ کتنی رحمت والا اور کتنی آسانی والا دین ہے. بہرحال یہاں اللہ سبحانہ و تعالی نے حسر کے ساتھ یہ بات ذکر فرمائی کہ ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر جہان والوں کے لیے رحمت بنا کر. اور اس کا مفہوم ترجمہ حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم نے دوسرے انداز سے ترجمہ کیا, وہ بھی حسری کا معنی لے کر, کہ ہم نے آپ کو اس جہان والوں, ہم نے آپ کو تمام جہان والوں کے لیے رحمت ہی رحمت بنا کر بھیجا, رحمت ہی رحمت بنا کر بھی. حسر پیدا کرنا ہے, چاہے آپ اس کو طالب علمانہ زبان میں کہیں, نفی اور اس بات کا ترجمہ کر کے یوں کہیں ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر رحمت بنا کر, اور چاہے اس بات ہی اس بات میں حسر پیدا کر دیں, تو صورت میں پھر مفہوم یہ ہوگا کہ ہم نے آپ کو رحمت ہی رحمت بنا کر بھیجا ہے. اور چاہے تو سراپا کا لفظ بڑھا دیں, ہم نے آپ کو سراپا رحمت بنا کر بھیجا ہے جہان والوں کے لیے. ان سب توجیہات میں, یہ سب تعبیرات سے حسر پیدا ہو جاتا ہے, اور اصل اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا مقصد حسر پیدا ہی کرنا ہے. یہ طالب علمانہ بات میں نے کر دی, یہ اس لیے کہ حسر پیدا کرنے کا صرف ایک ہی طریقہ نہیں ہے جو ہمارے مدرسوں میں رائج ہے کہ پہلے نفی کرو پھر اس بات کرو, یہ حسر کا ایک طریقہ ہے. لیکن حسر جو ہے اور طریقوں سے بھی ہو سکتا ہے کہ آپ یہ کہہ دیں کہ سراپا رحمت ہے, یہ بھی حسر ہے. آپ یہ بھی کہہ سکتے کہ رحمت ہی رحمت ہے, یہ بھی حسر ہے. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ, اور ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر تمام جہان والوں کے لیے رحمت بنا کر, یعنی ہم نے آپ کو سراپا رحمت بنا کر بھیجا, ہم نے آپ کو رحمت ہی رحمت بنا کر بھیجا. اگلی آیت میں فرمایا گیا کہ قُلْ إِنَّمَا يُوحَى إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ فَهَلْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ, آپ کہہ دیجئے کہ میری طرف تو یہی وحی کی جاتی ہے کہ تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے. یہاں بھی وہی طالب علمانہ گفتگو کہ انما کا ہم حسر کے ساتھ ترجمہ کرے جزی نیست. اب جزی نیست جو ہے یہ مدرسوں کی زبان ہے, لیکن یہ باہر رائج نہیں ہے. لیکن باہر جو گلیوں میں, بازاروں میں, سڑک کے اوپر اور باہر جو رائج ہے وہ یہ جزی نیست والی زبان رائج نہیں ہے. تو اس لیے ترجمہ آسان یہ کیا جائے گا کہ میری طرف تو صرف یہ وحی کی جاتی ہے, حسر پیدا ہو گیا, میری طرف تو صرف یہ وحی کی جاتی ہے انما الہکم الہ واحد, کہ تمہارا معبود ایک معبود ہے. گویا تمام دین کا خلاصہ توحید ہے, توحید ہے, اسی کے ساتھ پھر رسالت ہے, اسی کے ساتھ آخرت ہے. توحید, رسالت اور آخرت, بنیاد جو ہے وہ توحید ہے. تو آپ کہہ دیجئے کہ میری طرف تو صرف یہی وحی کی جاتی ہے کہ تمہارا معبود ایک معبود ہے. فَهَلْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ, تو کیا تم اطاعت کرنے والے ہو, تو کیا تم سر جھکانے والے ہو, تو کیا تم قبول کرنے والے ہو, یہ سب معنی ہو سکتے ہیں فَهَلْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. اور یہ قرآن کا خاص طریقہ ہے کہ استفہام اس نے پیدا کیا, پہلے ایک جملہ خبریہ لائے اللہ سبحانہ وتعالی، پھر استفہام فہل انتم مسلمون، تو کیا تم اطاعت قبول کرو گے، کیا تم سر جھکانے والے ہو، کیا تم قبول کرنے والے ہو. اور اسی جیسا جملہ جو ہے وہ سورۃ الانعام کے اندر بھی آیا کہ وہاں جب انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون انما يريد الشيطان ان يوقع بينكم العداوه والبغضاء في الخمر والميسر فهل انتم منتهون. تو کیا تم رکو گے یا نہیں رکو گے؟ فهل انتم منتهون، تو کیا تم رکنے والے ہو. اور روایات میں آتا ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت سنائی، وہاں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ بھی موجود تھے اور صحابہ بھی تھے، جب آپ آیت پڑھتے رہے انما الخمر والمیسر اور آخر میں پہنچے فہل انتم منتہون، تو کیا تم رکنے والے ہو، حضرت عمر فاروق نے بے ساختہ پکارا انتہینا انتہینا، ہم رک گئے ہم رک گئے ہم رک گئے ہم رک گئے. فہل انتم منتہون، تو کیا تم رکنے والے ہو. انہوں نے فوراً کہا انتہینا انتہینا، ہم رک گئے ہم رک گئے، اب آئندہ ہم نہ شراب کے قریب جائیں گے نہ جوئے کے قریب جائیں گے. تو یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے فہل انتم مسلمون، تو کیا تم سر گردن جھکانے والے ہو. اے پروردگار ہم گردن جھکاتے ہیں، اطاعت کرتے ہیں، ہم قبول کرتے ہیں. فہل انتم مسلمون، تو کیا تم گردن جھکانے والے ہو، اطاعت کرنے والے ہو، اس بات کو قبول کرنے والے ہو. آپ کہہ دیجئے کہ میری طرف تو یہی وحی کی جاتی ہے کہ تمہارا معبود ایک معبود ہے، تو کیا تم اطاعت کرنے والے ہو. جی یہ پروردگار ہم اطاعت کرنے والے ہیں، ہمیں آپ اطاعت کی توفیق عطا فرما دیجئے. آگے قرآن کہتا ہے فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ آذَنْتُكُمْ عَلَىٰ سَوَا، اور اگر یہ لوگ منہ پھیر لیں تو اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ میں نے سب کے سامنے تمہیں خبردار کر دیا ہے. وَإِنْ أَدْرِي أَقَرِيبٌ أَمْ بَعِيدٌ مَا تُوعَدُونَ، اور مجھے نہیں معلوم کہ جس قیامت کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے وہ قریب ہے یا دور ہے. پہلے تو یہ فرمایا گیا کہ کیا تم اطاعت قبول کرنے والے ہو، پھر آگے یہ فرمایا گیا کہ کچھ اطاعت قبول کریں گے اور کچھ قبول نہیں کریں گے، یہ دنیا کا قاعدہ ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَإِن تَوَلَّوْا، اگر وہ لوگ منہ پھیر لیں، فَقُلْ آذَنْتُكُمْ عَلَىٰ سَوَا، تو آپ کہہ دیجئے کہ میں نے تمہیں خبردار کر دیا ہے برابر طریقے سے، یعنی علل اعلان سب کے سامنے. یا عربوں کا محاورہ ہے کہ وہ علی سوا کہتے ہیں، قرآن مجید میں ایک جگہ میں عہد کا ذکر آیا ہے اور وہاں بھی یہ لفظ آیا ہے کہ فَمْبِزْ إِلَيْهِمْ عَلَىٰ سَوَا، کہ آپ اس معاہدے کو ان کی طرف واپس پھیر دیجئے برابر طریقے سے. یعنی برابر طریقے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جتنا کہنے والے کو علم ہو اتنا ہی سامنے والے کو بھی علم ہو، دو ٹوک انداز صاف صاف جس میں کسی قسم کا کوئی شبہ باقی نہ رہے، برابر بالکل بیچ میں لا کر کہ جو کہنے والا ہے وہ بھی مطمئن ہو کہ میں نے بات بالکل صاف کر دی ہے، اور سننے والے کے بارے میں بھی اطمینان ہو کہ ہم اس کو جتنا سمجھا سکتے تھے وہ ہم نے سمجھا دیا ہے. یہ عربوں کا طریقہ ہے کہ وہ اعلیٰ سوا اس معنی میں استعمال کرتے ہیں، یہ عربی محاورہ ہے. تو یہاں بھی اللہ سبحانہ وتعالی نے یہ فرمایا کہ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ آذَنْتُكُمْ عَلَىٰ سَوَا، اگر یہ لوگ منہ پھیر لیں تو اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ میں نے تمہیں خبردار کر دیا تھا برابر طریقے سے، یعنی علل اعلان. ہمارے کئی بزرگوں نے اعلی سبا کا ترجمہ کیا علل اعلان، اور اعزنتکم کا ترجمہ کیا خبردار، میں نے تمہیں خبردار کر دیا تھا علل اعلان، سب کے سامنے تمہیں بتا دیا تھا. اور اسی لیے نبی جب بات کرتا ہے گول مول نہیں کرتا، قرآن بھی جب بات کرتا ہے صاف صاف کرتا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی جب بات کرتے تھے صاف صاف. انہ لقول فصل وما ہوا بالہزل، یہ قرآن فیصلہ کن بات ہے، یہ کوئی مذاق نہیں ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب کوئی بات فرماتے ہیں دو ٹوک فرماتے ہیں، حق علیحدہ باطل علیحدہ، حق اور باطل میں کوئی گڑ مڑ نہیں رہتی. اسی کو کہا جاتا ہے اعلیٰ سوا. فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ آذَنْتُكُمْ عَلَىٰ سَوَاءٍ، اگر یہ لوگ منہ موڑ لیں تو اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ میں نے تمہیں سب کے سامنے خبردار کر دیا ہے. وَإِنْ أَدْرِي أَقَرِيبٌ أَمْ بَعِيدٌ مَا تُوعَدُونَ، ان نافیہ ہے اور ان معنی میں ہے ما کے اور لا کے. ان ادری اقریب ام بعید ما توعدون، اور میں نہیں جانتا کہ جس عذاب کا یا جس قیامت کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے وہ قریب ہے یا دور ہے. یعنی اے نبی آپ یہ بتا دیجئے کہ میں تمہیں صاف صاف ڈرا رہا ہوں، باقی قیامت کب آئے گی، تم پر عذاب کب آئے گا، یہ میں کچھ نہیں کہہ سکتا. ہو سکتا ہے کہ قریب ہو اور ہو سکتا ہے کہ دور ہو. اور یہ بھی معلوم ہوا کہ نبی کو بھی علم ما کان و ما یکون نہیں ہوتا. کئی باتیں ایسی ہیں جن کے بارے میں خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا، مل مسئول عنہا بعلم من السائل، قیامت ہی کے بارے میں فرمایا. جو بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے ارشاد فرمائی، مل مسئول عنہا بعلم من السائل، وہی بات قرآن مجید نے کہی کہ آپ کہہ دیجئے کہ ان ادری اقریب ام بعید ما توعدون، کہ مجھے نہیں معلوم کہ جس قیامت کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے وہ قریب ہے یا دور ہے، کیونکہ قیامت کا صحیح علم اللہ سبحانہ و تعالی ہی کو ہے. لیکن قیامت دور ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تم بے فکر ہو جاؤ، کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ جو آدمی مر گیا اس کی قیامت تو قائم ہو گئی، من مات فقط قامت قیامته، جو مرا اس کی قیامت تو قائم ہو گئی، جس کا سانس نکل گیا لاش بن گیا قبر میں چلا گیا اس کی قیامت تو شروع ہو گئی، اب بڑی قیامت جب آئے گی سو آئے گی. انہ یعلم الجہر من القول ویعلم ما تکتمون، بے شک اللہ جانتا ہے اس بات کو جو زور سے کہی گئی ہو. ویعلم ما تکتمون، اور اللہ جانتا ہے ان باتوں کو جن کو تم چھپاتے ہو. آدمی زور سے بات کرے تو بھی اللہ تعالی جانتا ہے، اور آدمی کسی بات کو چھپا لے، چپکے سے اندر لکھ لے، چپکے سے کسی کو کہہ دے، اور وہ یہ سمجھ رہا ہو کہ صرف کسی کو پتا نہیں، تو کسی کو تو پتا نہیں لیکن جس کو پتا ہے اس کو تو پتا ہی ہے. تو اللہ تعالی نے فرمایا انہ یعلم الجہر من القول، بے شک اللہ جانتا ہے وہ بات جو زور سے کہی گئی ہو. وَيَعْلَمُ مَا تَكْتُمُونَ، اور اللہ جانتا ہے وہ چیزیں جن کو تم چھپاتے ہو. وہ قصہ ایک مرتبہ شاید میں نے عرض کیا تھا کہ ایک بزرگ تھے تو وہ اپنے مریدوں میں سے ایک مرید سے بڑی محبت کرتے تھے، تو باقی مریدوں کو حسد ہوتا تھا کہ یہ اس سے اتنی محبت کیوں کرتے ہیں. تو حضرت نے ایک مرتبہ، وہ جو بزرگ تھے انہوں نے یہ کیا کہ ہر ایک کو ایک ایک مرغی دی اور کہا کہ بھئی یہ مرغی لے جاؤ، یہ چھری لے جاؤ، اور ایسی جگہ جا کر ذبح کرو جہاں کوئی نہ دیکھ رہا ہو. تو ہر شخص چلا گیا، سارے مرید ذبح کر کے لے آئے. حضرت نے پوچھا بھئی کہاں کہاں ذبح کی، کسی نے دیکھا تو نہیں؟ کہا جی کسی نے نہیں دیکھا. تو میں نے ایسی جگہ میں جا کر ذبح کیا کہ کسی نے نہیں دیکھا. وہ مرید جو تھا وہ واپس آ گیا جس سے محبت کرتے تھے، وہ اس نے ذبح نہیں کی، مرغی ویسے ہی لے آیا. حضرت نے فرمایا تم نے مرغی ذبح نہیں کی؟ کہا نہیں ذبح کر سکا. کیوں نہیں ذبح کی؟ حضرت آپ نے فرمایا تھا کہ ایسی جگہ جا کر ذبح کرنا جہاں کوئی دیکھ نہ رہا ہو. آپ ہی نے تو تعلیم دی ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے. میں تو جہاں جاتا ہوں مجھے تو یہی نظر آتا ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے. تو اللہ تعالی سے کوئی بات چھپی ہوئی نہیں ہے. انہ یعلم الجہر من القول, بے شک اللہ جانتا ہے وہ بات جو زور سے کہی گئی ہو. ویعلم ما تکتمون, اور اللہ جانتا ہے وہ باتیں جو تم چھپاتے ہو. وَإِنْ أَدْرِي لَعَلَّهُ فِتْنَةٌ لَكُمْ وَمَتَاعٌ إِلَى حِينٍ, اور میں نہیں جانتا شاید کہ یہ ڈھیل دینا تمہارے لیے آزمائش ہو یا کچھ وقت تک تمہیں نفع اٹھانے کی مہلت دی جا رہی ہو. وَإِنْ أَدْرِي لَعَلَّهُ فِتْنَةٌ لَكُمْ وَمَتَاعٌ إِلَى حِينٍ, یہاں بھی ان نافیہ ہے اور یہ بھی نفی کے معنی میں ہے. تو ان ادری لعلہ فتنۃ لکم, میں نہیں جانتا کہ یہ, اب لعلہ کی ضمیر کدھر راجع ہے, تو تمام مفسرین نے اس کو امحال کی طرف, تاخیر کی طرف راجع کیا ہے کہ یہ جو تمہیں مہلت دی جا رہی ہے, قیامت فوراً نہیں آتی, یہ صرف تمہارے لیے آزمائش ہے کہ شاید تم توبہ کر لو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے بڑی مہلت دی گئی ہے, شاید توبہ کر لے, شاید توبہ کر, شاید توبہ کر لے. اللہ تعالیٰ رات کو اپنا ہاتھ پھیلاتا ہے تاکہ دن میں جن جن لوگوں نے گناہ کیا رات کو توبہ کر لے, پھر جناب دن میں اعلان فرماتے ہیں رات کو جس نے گناہ کیا توبہ کر لو تاکہ معاف ہو جائے. اب یہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کافروں کو مہلت دی جاتی ہے, اس کی دو صورتیں ہیں. ایک یہ کہ وہ آزمائش ہو کہ شاید یہ آزمائش دیکھ کر ایمان قبول کر لیں, اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ مہلت دی جاتی ہے پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی پکڑ آ جاتی ہے اور آدمی اللہ تعالیٰ کے عذاب میں گرفتار ہو جاتا ہے. دونوں صورتیں قرآن نے یہاں ذکر کی اور یہ فرمایا کہ وَإِنْ أَدْرِي لَعَلَّهُ فِتْنَةٌ لَكُمْ وَمَتَاعٌ إِلَى حِينٍ, اور میں نہیں جانتا کہ یہ مہلت دینا شاید تمہارے لیے آزمائش ہو. وَمَتَاعٌ إِلَى حِينٍ, یا ایک وقت تک فائدہ اٹھانا ہو. متاع کہتے ہیں اس چیز کو جس سے آپ کچھ عرصے کے لیے فائدہ اٹھائیں, متاع سامان کو بھی کہتے ہیں. تو ہو سکتا ہے کہ یہ مہلت دینا سامان ہو ایک وقت تک, متاعن الی حین, سامان ہو ایک وقت تک, یعنی اللہ تعالیٰ تمہیں مہلت دے رہے ہیں تاکہ اس مہلت تک تم فائدہ اٹھا لو, ایمان قبول کر لو, ورنہ اللہ تعالیٰ کی پکڑ تو آتی ہے اور جو آدمی مرتا ہے اس کی قیامت تو قائم ہو ہی جاتی ہے. وَإِنْ أَدْرِي لَعَلَّهُ فِتْنَةٌ لَكُمْ وَمَتَاعٌ إِلَى حِينٍ, اور میں نہیں جانتا شاید یہ مہلت دینا تمہارے لیے آزمائش ہے اور سامان ہے ایک وقت تک کے لیے. قَالَ رَبِّحْكُمْ بِالْحَقِّ وَرَبُّنَا الرَّحْمَنُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ, یہ آخری آیت ہے سورة الانبیاء کی, اور اس کو بعض قرآن نے قالا کے ساتھ پڑھا ہے اور بعض قرآن نے قل کے ساتھ. تو اگر قالا ہو تو مطلب یہ ہوگا کہ نبی نے یہ کہا, اور اگر قل ہو تو معنی یہ ہوگا کہ اے نبی آپ کہہ دیجئے. اور علامہ تصفون بھی تا کے ساتھ بھی اس کی قرات ہے, اور علامہ یصفون و یا کے ساتھ بھی اس کی قرات ہے, یعنی خطاب کے صیغے کے ساتھ بھی اور غائب کے صیغے کے ساتھ بھی. تو ہماری جو قرات ہے حفظ کی اس میں ہے قال رب احکم بالحق, نبی نے کہا کہ اے پروردگار حق کا فیصلہ کر دیجئے. نبی ہمیشہ یہ دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ حق کو کا فیصلہ کر دیجئے, حق کو غالب فرما دیجئے باطل کے اوپر. اور یہ دعا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی, یہ آپ سے پہلے دوسرے انبیاء کرام علیہ السلام نے بھی کی, چنانچہ قرآن مجید کی سورۃ الاعراف میں ہے علی اللہ توکلنا ربنا افتح بیننا وبین قومنا بالحق وانت خیر الفاتحین. تو جو دعا ان انبیاء کرام علیہ السلام نے کی اسی سے ملتی جلتی دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کی. قال رب احكم بالحق, نبی نے کہا کہ اے پروردگار حق کا فیصلہ فرما دیجئے, یعنی حق کو غالب فرما دیجئے. وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون, اور ہمارا پروردگار ہی بڑا مہربان ہے. وربنا الرحمن, اور ہمارا پروردگار ہی بڑا مہربان ہے. ربنا الرحمن, ہمارا پروردگار بڑا مہربان ہے. نبی بھی مہربان, اللہ بھی مہربان. صد شکر کے ہستے میانے دو کریم, اللہ تعالیٰ کا بڑا شکر ہے کہ ہم دو کریم اور رحیم ذاتوں کے درمیان, اللہ بھی رحمان اور رحیم اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی رؤوف الرحیم, قرآن مجید میں آپ کا خطاب ہے, لقب ہے. تو صد شکر کے ہستے میانے دو کریم, پہلا مصرع کیا ہے کسی کو یاد ہے؟ صد شکر کے ہستے میانے دو کریم, یعنی شاعر کہتا ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ سے بڑی رحمت کی امید ہے, وجہ یہ کہ ہم دو کریم ذاتوں کے درمیان ہیں, اللہ بھی مہربان رحمان اور رحیم اور نبی جو ہیں وہ بھی رحمت للعالمین. اور اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ جب اللہ تعالیٰ رحمان اور رحیم ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سراپا رحمت ہے, تو ہمیں بھی کیا کرنی چاہیے؟ اپنے ماتحتوں کے اوپر رحم کرنا چاہیے, سختی نہیں کرنی چاہیے. ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء, تم زمین والوں پر رحم کرو, آسمان والا تم پر رحم کرے گا. اور اللہ تعالی نے ہمیں تو جتنے بزرگ دکھائے, ہمیں آپ کا تو پتہ نہیں, لیکن اللہ تعالی نے ہمیں جتنے بزرگ دکھائے ایک سے ایک بڑھ کے مہربان تھا, واللہ اتنے مہربان, اتنے مشفق, اتنے مہربان کہ ہمیں تو اندازہ ہوا کہ دین سے زیادہ لذیذ چیز کوئی ہے ہی نہیں ہے. بڑی راحت والا دین ہے, بڑی عافیت والا دین ہے, لذت والا دین ہے. یہ بزرگوں کی صحیح تعبیر ہوتی ہے دین کی, کہ مخاطب کو اللہ تعالیٰ کے رحمان و رحیم ہونے پر اطمینان ہو جاتا ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رحمت للعالمین ہونے پر اطمینان ہو جاتا ہے. اور جب رحمت اوپر سے منتقل ہوتی ہے آدمی کی طرف, اس آدمی سے منتقل ہوتی ہے پھر دوسرے لوگوں کی طرف بھی. اس کو حدیث میں فرمایا گیا, تم زمین والوں پر رحم کرو, آسمان والا تم پر رحم کرے گا. تو یہاں بھی سورۃ الانبیاء کے اختتام پر اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے فرمایا کہ وربنا الرحمن, ہمارا پروردگار بڑا مہربان ہے. اب لوگ تو بہت کچھ کہتے رہتے ہیں, لیکن لوگوں کا کیا سننا, کہتے رہے المستعان على ما تصفون, جو کچھ تم کافر کہتے ہو ہم اللہ ہی سے اس کی مدد طلب کرتے ہیں, ہمیں اللہ تعالیٰ کے رحمان اور رحیم ہونے پر مکمل اطمینان ہے. باقی لوگ جو الٹی سیدھی باتیں کرتے ہیں کرتے رہیں, اس سے کیا فرق پڑتا ہے, ہمارا معاملہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ ہے. اس کو قرآن نے فہاں رب تو کریم رسول تو کریم صد شکر کے ہستے میانے دو کریم, ماشاءاللہ جزاک اللہ. تو یہاں فرمایا گیا کہ وربنا الرحمن المستعان, ہمارا پروردگار بڑا مہربان ہے. المستعان على ما تصفون, اور اسی سے مدد لی جاتی ہے ان تمام باتوں پر جن کو تم بیان کرتے ہو اے کافرو. کافروں کی طرف نسبت ہے کہ اے کافروں جو کچھ تم بیان کرتے ہو, اور اگر علامہ یصفون ہو تو معنی کافر جو کچھ بیان کرتے ہیں ہم اللہ ہی سے مدد مانگتے ہیں. آپ دیکھیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کافروں نے کہا شاعر ہیں, کبھی کہا ساحر ہیں, کبھی کہا مجنون ہے, کیا کچھ نہیں کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. آپ ایک کان سے سنتے تھے دوسرے کان سے اڑا دیتے تھے, نظر کس پہ رکھتے تھے؟ اپنے رب کے اوپر. اور جس آدمی کی اپنے پروردگار پہ نظر ہوتی ہے اس کو لوگوں کے کہنے سننے کا زیادہ اثر نہیں ہوتا, وہ جانتا ہے کہ میرا معاملہ ان لوگوں کے ساتھ نہیں ہے بلکہ میرا معاملہ اللہ سبحانہ و تعالی کے ساتھ ہے, اسی سے مدد مانگی جاتی ہے, اسی کی طرف توجہ ہوتی ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی بات ارشاد فرمائی جو قرآن مجید نے سورۃ الانبیاء کی آخری آیت میں نقل کی کہ ربنا و ربنا الرحمن، ہمارا پروردگار بڑا مہربان ہے، المستعان علی ما تصفون، اور اسی سے مدد مانگی جاتی ہے ان تمام باتوں پر جو اے کافرو تم بیان کرتے ہو. یہاں کر الحمدللہ یہ سورۃ الانبیاء آج ہماری مکمل ہو گئی. ان آیات کا ترجمہ دوبارہ سن لیجئے جو آج کی مجلس میں تلاوت کی گئی ہیں. فرمایا گیا کہ ہم نے نصیحت کے بعد زبور میں یہ بات لکھ دی تھی کہ زمین کے وارث ہوں گے میرے نیک بندے، بے شک اس قرآن کے اندر کافی پیغام ہے ان لوگوں کے لیے جو عبادت کرنے والے ہوں، اور اے نبی ہم نے آپ کو تمام جہان والوں کے لیے رحمت ہی رحمت بنا کر بھیجا ہے. آپ کہہ دیجئے کہ میری طرف تو صرف یہ وحی کی جاتی ہے کہ تمہارا معبود ایک معبود ہے، تو کیا تم اس بات کو قبول کرنے والے ہو؟ اگر یہ لوگ منہ موڑ لیں تو آپ کہہ دیجئے کہ میں نے علی الاعلان تمہیں خبردار کر دیا ہے، اور مجھے نہیں معلوم کہ جس قیامت کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے کیا وہ قریب ہے یا دور ہے. بے شک اللہ جانتا ہے وہ بات جو زور سے کہی گئی ہو، اور اللہ جانتا ہے وہ باتیں جو تم چھپاتے ہو، اور مجھے نہیں معلوم شاید کہ یہ مہلت اللہ تعالی کی طرف سے تمہارے لیے آزمائش ہے، اور یہ سامان ہے ایک وقت تک کے لیے. نبی نے کہا کہ اے پروردگار حق کے ساتھ فیصلہ کر دیجئے، اور ہمارا رب بڑا مہربان ہے اور اسی سے مدد مانگی جاتی ہے ان تمام باتوں پر جو اے کافرو تم بیان کرتے ہو. اللہ سبحانہ و تعالی ان سب باتوں کو ہمیں سمجھنے کی، ان میں غور و فکر کرنے کی، اور پھر ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. دعا کر لیجئے. بسم اللہ الرحمن، سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و جل ثناؤک و لا الہ غیرک. اللهم لك الحمد بما هديتنا، ولك الحمد بما أكرمتنا، ولك الحمد بما سترتنا، ولك الحمد بالقرآن، ولك الحمد بالأهل والمال، ولك الحمد بالمعافاة، ولك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت يا أهل التقوى وأهل المغفرة. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم آنس وحشتنا في قبورنا، اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار، واجعله لنا حجة يا رب العالمين. اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. آپ نے اپنے فضل و کرم سے ہمیں یہاں قرآن کے لیے بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی، قرآن مجید کی تفسیر بیان کرنے اور سننے کی توفیق عطا فرمائی. یا اللہ ہمارے اس بیٹھنے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیجئے. یا اللہ یا ارحم الراحمین ہمیں قرآن مجید کی تلاوت کی توفیق عطا فرما، قرآن مجید کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما، قرآن مجید میں غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہمیں قرآن و سنت کا صحیح اتباع نصیب فرما. یا اللہ دین کی آسانی ہم پر ظاہر فرما، دین ہمارے لیے آسان فرما، دین ہمارے لیے لذیذ بنا. یا اللہ ایمان کی حلاوت ہمیں نصیب فرما، ایمان کی مٹھاس ہمیں نصیب فرما، دین کی حلاوت ہمیں نصیب فرما. یا اللہ ہماری دنیا بھی اچھی فرما، آخرت بھی اچھی فرما. یا اللہ اپنے اپنے فضل و کرم سے سورہ کہف سے لے کر سورۃ الانبیاء تک کی نا سورتوں کی تلاوت کی، اور بیان کے توفیق عطا فرمائی، سننے اور سنانے کی توفیق عطا فرمائی. یا اللہ ہم گناہگار ہیں، ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہمیں اس نعمت سے محروم نہ فرما. یا اللہ ہمارے لیے اس درس کو آسان فرما، قرآن مجید پڑھنے کو آسان فرما، سمجھنے کو آسان فرما. یا اللہ یا ارحم الراحمین، یہ جو قرآن کے لیے ہم بیٹھتے ہیں اس بیٹھنے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. یا اللہ اب تک جو کچھ کہا گیا سنا گیا اس کہنے اور سننے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ہمارے قلوب کو منور فرما، ہماری آنکھوں کو منور فرما. اللہم نور قلوبنا و اسماعنا و ابصارنا، اللہم نور اجسادنا، ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر. یا اللہ باقی جو قرآن ہے وہ بھی آسان فرما. یا اللہ آخری دم تک ہمیں قرآن سے وابستہ فرما. یا اللہ آخری دم تک ہمیں قرآن سے وابستہ فرما. یا اللہ آخری دم تک ہمیں قرآن سے وابستہ فرما. اللہم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدي انك على كل شيء قدير. اللهم انس وحشتنا في قبورنا، اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا اماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، وعلمنا منه ما جهلنا، وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار، واجعله لنا حجة يا رب العالمين. یا اللہ ہم میں جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما، ہم میں ہمارے متعلقین احباب میں جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما. یا اللہ جو پریشان ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما. یا اللہ جن کو رزق کی تنگی ہے، یا اللہ ہم سب کو رزق کی تنگی سے نجات عطا فرما، رزق حلال بابرکت عطا فرما، صحت و عافیت عطا فرما، ہم سب کی کامل مغفرت فرما، ہم سب کو ایمان کامل کی دولت عطا فرما، حلاوت ایمانی نصیب فرما، ہماری دنیا بھی اچھی فرما، آخرت بھی اچھی فرما. یا ارحم الراحمین، ہم سب کو اپنی عافیت میں رکھ. اللہم انا نسلک تمام العافیہ، ونسلک دوام العافیہ، ونسلک الشکر علی العافیہ، ونسلک الغنى عن الناس. وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. وآخر دعوانا للحمد لله رب العالمين.